أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صلوات. ایک بار پھر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. سامعین ذوی الاحترام، ہماری یہ چوتھی نشست ہے بعنوان نظریۂ ولایت فقیہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس مصروف دور میں کل کی بات نہیں، کل کی بات بھی کافی دور ہو جاتی ہے، آج کی بات آج یاد نہیں رہتی. 15-20 دن قبل کی گفتگو کے لیے میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ انشاءاللہ پچھلی گفتگو کو ذہن میں مرکوز کیے ہوئے ہوں گے اور آج کی گفتگو کے ساتھ آپ مرتبط ہوں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ جدید دور ہے، ہو سکتا ہے پچھلے ریکارڈ میں سے کچھ آپ نے حال ہی میں سن لیا ہو اور ذہن آمادہ کر لیا ہو کہ آج کی گفتگو کے ساتھ سابقہ گفتگو کا ربط کیا ہوگا. میں مجبوراً چند ایک جملے سابقہ گفتگو سے دہرا رہا ہوں. پچھلی 3 گفتگویں ہوئی ہیں، ان گفتگو میں پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام یہ غیبت کبرا کے زمانے میں صاحبان ایمان اور دینداروں کی کیا ذمہ داری ہے، کسے اپنا رہبر بنائیں، کسے اپنا قائد سمجھیں اور کس کے حکم پر دین کے احکامات پر عمل کریں. اولاً عقیدے کے لحاظ سے، اسلام اور ایمان کے بنیاد کے لحاظ سے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، الصلاح والصوم شہر رمضان والحج بیت اللہ الحرام والزکاة وولایتنا اہل البیت علیہم السلام۔ صلوات پڑھیں مل کر باواز اللہ۔ حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد عملی لحاظ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عقیدے میں سرفرست ولایت اہل البیت پر مبنی۔ ظاہر ہے خدا کو جو نہ مانے رسول کو کیا مانے، جو خدا و رسول کو نہ مانے، پھر نمائندگان برحق ائمہ معصومین اور اولیاء خدا کو کیا مانے، جو خدا رسول امام کو نہ مانے اس سے میں توقع کروں کہ مجتہد کی ولایت کا اقرار کروں؟ ہاں، جو خدا کو مانتا ہے، خدا ہی کے حکم سے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے رسول کو ماننا پڑے۔ انشاءاللہ اذہان متوجہ ہیں، خدا اور رسول کو مانا، خدا ہی نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ ختم نبوت کے بعد صادق و امین نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ میرے بعد ان ائمہ معصومین کو ہادیان برحق مانو، اولیاء اللہ مانو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح خدا کی ولایت واجب و لازم ہے، بعینہ اسی طرح رسول کی ولایت واجب و لازم ہے، اور بعد از خدا و رسول ائمہ معصومین کی ولایت بھی بعینہ واجب ہے۔ سابقہ گفتگو میں نے امام معصوم کی حدیث کی ذیل میں کی تھی، آج مناسب سمجھا کہ آئے ولایت کو بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ جتنی باتیں میں نے عرض کی اس کا مفہوم ان کثیر آیات کے مطالب و مفہوم سے مربوط ہے، لیکن اس آیت سے یقیناً ہم منسلک ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً بس کلمہ حصریہ ہے، بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اس کے بعد وہ جو ایمان لانے میں سابق الایمان ہے، نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلے رسول کے ساتھ نماز جیسی عبادت بجا لانے والے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولی برحق۔ اسی قانون کے تحت اسلام اور ایمان کے حصے کو حاصل کرنے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمارے ہاں مذہب میں تین کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ یقیناً کلمے کے لحاظ سے ان تین کلمات میں سے کسی ایک کلمے کا بھی کوئی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی مرتبت، کون مومن نہیں جانتا کہ رسول کی زندگی میں رسول کو چھوڑ کر کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے اس جملے سے کہ آپ نے امامت کی منزلت یا امامت کے مقام کو کم کیا، لیکن حقیقت یہی ہے، رسول موجود ہے، کسی امام کی قیادت میں ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں، رسول موجود ہے۔ بس جملہ اختصار سے عرض کروں، جب رسول کے رسالت کے سلسلے کا جب خاتمہ ہوتا ہے، اچھا شروع کرنے کا اختیار بھی ہمیں نہیں ہے اور اختتام کرنے کا اختیار بھی ہمیں نہیں ہے، رسول ہی فرما گئے ہیں نا، جس نے کہا تھا کہ انا رسول اللہ، وہی فرما گئے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم نبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب قائدیانی بن کر ہی کسی اور نبی کو مانا جا سکتا ہے، مومن اور مسلمان ہو کر کسی اور نبی کا اقرار درست نہیں ہے۔ یہ بدبختی کوئی اختیار نہ کرے کہ آپ ہی نے کہا تھا میں 124,000 انبیاء کو جہاں مانتا ہوں، ایک آدھ میں نے مان لیا تو کیا قباحت ہوگی ایک نبی میری طرف سے بھی لے لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام سلسلہ نبوت کا جب اختتام ہوگا، اب ظاہراً امام کی منزلت بہت بلند ہے، امام کا مقام بعد از خدا و رسول بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے، مگر اس کے باوجود خدا و رسول کے برابر تو نہیں ہے، مقام مرتبہ تھوڑا سا کم ضرور ہوگا، یہ بات میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مگر امام کے مرتبے کے لفظ کم استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے، لیکن بالترتیب خدا کے بعد رسول اور رسول کے بعد ائمہ کی ولایت کے کو اقرار کرتے ہیں، کو ماننا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جس طرح سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے سن 260 ہجری میں، 11ویں امام کی شہادت کے بعد ہمارے آپ کے زمانے کے امام کی حکومت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لگ بھگ 70 سال کے قریب، 329 ہجری تک غیبۃ الصغریٰ جس میں خاص نائبین ایک ایک کر کے حضرت عثمان بن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد ثمری امام سے ملاقات کرتے رہے اور ماننے والوں کو مسائل اور ان کا جواب بتاتے رہے۔ چوتھے نائب کا جب انتقال ہوا، مشہور تاریخ 10 شوال 329 ہجری، خود 12ویں حجت نے یہ اعلان فرمایا کہ ان چار نائبین کی طرف سے خاص نائبین کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ نبی بھی موجود نہیں، امام بھی ظاہر بظاہر موجود نہیں، بس وہی حدیث جو میں پچھلی گفتگو میں مسلسل آپ کے سامنے تکرار کی، ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَائِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا، یہ بابا کا فرمان تھا، یعنی میرے آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ دیکھو، اب ہمارا ظاہر بظاہر آپ سے ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا، جب ہم ظاہر بظاہر تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو نمبر ایک علمی مقام، من کان من الفقہا، آج جاہل بھی جانتا ہے فقیہ اس کو کہتے ہیں جو علمی مقام رکھتا ہو، سب سے بلند مقام رکھتا ہو، ہم فقہ میں اسے اعلم بھی کہتے ہیں، عالم نہیں اعلم۔ اس کی تین شرطیں اور، من کان من الفقہا صائنا لنفسہ، پہلے خود دین پر عمل کرنے والا ہو تو دوسروں کو دیندار بنائے گا نا، صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، خود دین کی حفاظت کرنے والا ہو دوسروں کو دین کا محافظ بنائے، مخالفا لہوا، ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ میں آج کی گفتگو کے لیے دوسرے نمبر پر جو عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جمہوریت اور ولایت، نظریہ ولایت فقیہ میں فرق کیا ہے، یہی تو فرق ہے جو وقت آنے سے پہلے عرض کر رہا ہوں۔ امام خود بھی دیندار ہوں گے، ولی فقیہ، لفظ امام میں نے غلط کہا، ولی فقیہ خود بھی دیندار ہوں گے، دین کے محافظ ہوں گے، اور امر مولا خدا ہو، رسول ہو، یا واقعاً مولا امیر المؤمنین اور ان کے اولاد ہو، ان کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہ ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے کہ جس ظالم نے، یہ جملہ کہنا چاہیے، جس سب سے بڑے چور نے، جس سب سے بڑے کذاب نے، جھوٹے دعووں کے ساتھ، غلط بیانی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ زیادہ ووٹ لیے ہو، چاہے وہ جتنا بڑا چور ہو اسے حاکم بنا جائے، نہیں، ہم اس نظریہ کے ماننے والے ہیں، اس نظریے کے لیے زور دے رہے ہیں جو صداقت میں سب سے بڑا ہو، عدالت میں سب سے بڑا ہو، حکم خدا ماننے میں سب سے بڑا ہو، معصوم تو نہیں، اس لیے کہ معصوم کا حکم الگ ہے، یہ ہم جیسا انسان ہوگا، مگر مقام و منزلت میں یقیناً ما فوق العادہ صفات کا مالک ہوگا۔ اس جیسی باتیں ہم خود امام معصوم کے تعارف کو پیش کرتے ہوئے سنتے ہیں، جو خود دیندار ہوگا یقیناً وہ دوسروں کو بھی دین بتائے گا۔ جو خود محافظ دین ہوگا دوسروں کو بھی دین کی حفاظت کی تلقین کرے گا، جو خود مولا کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا وہ دوسروں کو بھی مولا کے حکم پر عمل کرنے کی تلقین فرمائے گا۔ بس ایسا مل جائے۔ گیارہویں امام فرماتے ہیں فل العوام ان یقلدوا، ہماری غیر موجودگی میں دیگر عوام الناس پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت اور اس کی پیروی میں، اس کی تقلید میں اپنی زندگی گزارے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بارہویں حجت، ہمارے زمانے کے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ تیسری گفتگو میں، سلسلے گفتگو کا آخری حصہ اسی حدیث پر میں نے مکمل کیا تھا، جو نئے مسائل تمہیں پیش آئیں۔ اچھا، اس نئے مسائل کے دوران کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں رسول خدا کی طرف سے امانتاً لوگوں کو پہنچا گئے، جس کا نام دین اسلام ہے، اس میں رد و بدل تبدیلی ہرگز ممکن نہیں۔ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیغمبر نے صبح کی دو رکعت بتائی تھی، امام علیہ السلام نے آ کر تین چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، مغرب کی تین رکعتوں میں کوئی تبدیلی کی ہو، ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعتوں میں کوئی تبدیلی کی ہو، رمضان کے روزے میں کوئی تبدیلی کی ہو، حج میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ نہیں، جزئیات فروعات میں جو اصول دین ہیں، جو بنیاد دین ہیں، ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، بلکہ یہ تشیع کا نظریہ ہے، فقہ جعفری کا نظریہ ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید حرام ہے۔ دیکھیں، زندگی بھر ایک طالب علم تقلید 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 زندگی صرف کر چکا ہو، اس سے یہ جملہ سنیے کہ کچھ بنیادی چیزیں جن میں تقلید حرام ہے، انسان عقل و خرد کے ذریعے سے سوچ بچار کے ساتھ خدا کو مانے اور خدا کو لائق عبادت مانے۔ اگر اس میں یہ کہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں خدا ہے اس لیے مانتا ہوں، سمجھ لو آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا۔ لہذا بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فقی نظام ولایت فقی، جدید مسائل جن کا حل آسانی سے قرآن و سنت میں، آپ کوئی سوچ سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہا کہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ حفظ ما تقدم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ عنوان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی کریم نے پی آئی اے میں سفر کیا ہے؟ چلیں رسول تو بہت پرانی، 11 ہجری سے پہلے کی بات ہو گئی، اس کے بعد 40 ہجری تک مولا کائنات دنیا میں خود موجود تھے، انہوں نے چلیں پاکستانی جہاز میں نہیں، کسی عرب جہاز میں، الامارات میں کہیں سفر کی۔ 11ویں امام 260 ہجری تک آپ زندہ تھے، اس زمانے میں اس طرح کی کوئی چیزیں موجود تھیں؟ نہیں۔ یقین جانیے، فقی سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے دیگر مذاہب نظریات اہل سنت کی طرف اشارہ ہے، آج بھی پریشان ہیں کہ کتنی چیزوں کو ہم انجام دیتے ہیں جو رسول کے زمانے میں نہیں تھی، کہیں ہم بدعت تو نہیں کر رہے ہیں؟ چند سالوں پہلے تک کتنے مفتی حضرات تصویر نہیں نکالتے تھے، اب تصویر کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں، کیمرے کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں، اتنا زمانہ بدل گیا۔ بس ان جدید حالات میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، امام نے پہلے سے فرمایا کہ وہ عمل حوادث الواقع فرجعوا الى رواۃ احادیثنا۔ پچھلی باتیں ہی بتانے میں نے تقریباً 20 منٹ لے لی، اب آئیے بقیہ 20 منٹ میں کیا گزارش ممکن ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل۔ ایک امکانی غلطی ذہن سے دور کریں، نہیں خیال کریں کہ یہ 11ویں اور 12ویں امام کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا، نہیں، خود نبی کے زمانے میں بھی مولا کائنات اور دیگر ائمہ معصومین 11 اور 12ویں امام تک یہ سلسلہ تھا کہ امام اور نبی ایک جگہ پر ہوتے تھے، باقی جگہوں پر عمال، عین میم الف لام، عمال کام کرنے والے سفرا نمائندے موجود ہوتے تھے، اور نظام ولایت، نظام حکومت کو نبی اور امام کے حکم سے چلاتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں مدینہ شریف میں نبی موجود تھے، دیگر علاقوں میں نمائندے ہوتے تھے، مولا کوفے میں موجود ہوتے تھے، دیگر علاقوں میں نمائندے ہوتے تھے، وہاں کا دیگر ائمہ، اکثر ائمہ مکہ مدینہ میں رہے ہیں، پھر سامرہ، پھر خراسان، پھر تھوڑی دیر کے لیے کربلا، پھر نجف، یہی سلسلہ ہے نا، کاظمین خاص مقام پر ہوتے تھے، لیکن باقی علاقوں میں نمائندے ہوتے تھے۔ آج اور اس زمانے میں فرق یہ ہے کہ امام پس پردہ ہیں اور نمائندے دنیا میں ان کی طرف سے کام کر، یہ فرق ہے، عجیب بات ہے۔ اس نظریے کو ہم مانتے ہیں، اس نظریے کے لیے ہم کہتے ہیں آپ نے کسی ملک کو، اشارہ یقیناً مملکت اسلامی ایران کی طرف ہے، برملا جب دشمن اظہار کرتا ہے ہمیں نام لینے میں کیا پریشانی، کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نظام ولایت کا ذکر کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ امام خمینی کی اپنی ایجاد کردہ کوئی نظریہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں تبرکاً و تیمناً نظریۂ ولایت فقیہ کو سمجھانے کے لیے حکومت اسلامی کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ آمادہ، ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ تیرہ سال مکے میں رسول نے تبلیغ دین کی، اس دوران بھی نمائندے مدینہ میں موجود تھے، نمائندوں کی کوشش کی وجہ سے مدینہ کی سرزمین اسلامی حکومت کے لیے مکمل سازگار ہو گئی۔ مدینہ جانے سے قبل مدینہ کی سرزمین اسلامی حکومت کے لیے نمائندوں کے ذریعے سازگار ہو گئی۔ فارسی لفظ زمینہ سازی کہتے ہیں، زمینہ سازی ماحول تیار کرنا، اذہان تیار کرنا۔ مکے میں کلمہ پیش کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں۔ مدینہ میں کیا معجزہ ہوا کہ نبی جیسے گئے سب نے کلمہ پڑھ کر اسلامی حکومت کو قبول کیا، صرف اور صرف نمائندوں کا کمال تھا۔ انہوں نے جو پیغمبر کی صفات تھی، اس شان سے، اس خوبصورت طریقے سے پیغام الہی اور پیغام رسول کو پہنچایا تھا کہ سب آمادہ تھے کہ کب رسول آئیں اور ہم ان کی بات مانیں۔ اور یقیناً یقیناً میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج اسی طریقے سے ان نمائندگان نے برحق فقہا اور مجتہدین مراجع اعظام کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، تو پھر ہمارا ماحول بھی بعین ہی حجت خدا کے آنے کے لیے باقاعدہ سازگار ہوگا۔ یہ سازگار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نمائندوں کی بات ماننے سے انکار کیا، یہ اصل رکاوٹ ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کبھی کبھی یہ جملہ کہا کرتا ہوں، کر چکے وعدہ وہ آئیں گے ضرور، کر چکے وعدہ وہ آئیں گے ضرور، پہلے اپنے گھر کو قابل مہمان بنائیے۔ ہم آمادہ نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، مومنین کے سامنے اس طرح کی بات کرنا مشکل ہوتا۔ اگر ہم ذہنی طور پر ماحول تیار کریں اور آمادہ ہوں، تو پھر امام ہماری رہبلی کے لیے، خدا کو کہنا پڑا مدینہ کی آمادگی کی وجہ سے، اے میرے پیارے محبوب، چھوڑ دے مکے کو، خانہ خدا کو چھوڑ دے، آبائی وطن کو چھوڑ دے، جاؤ مدینہ میں جا کے اسلامی حکومت قائم کرو۔ اس لیے کام کرنے والوں نے بہترین کام کیا۔ مصعب ابن عمیر، اسعد ابن زرارہ، سعد سے مصعب ہے، مصعب ابن عمیر اور اسعد، سعد سے اسعد ابن زرارہ، یہ دو نمائندے رسول سے مل کر گئے تھے، انہیں نمائندہ بنایا تھا، اور مصعب ابن عمیر کو دنیا کی اس سطح پر سب سے پہلے نماز جمعہ قائم کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ بس میں عرض کر رہا تھا، رسول حکم خدا سے تشریف لے گئے، نمازوں کے بارے میں بتاتے، روزوں کے بارے میں بتاتے، تبلیغ کرتے، کیا ضرورت تھی ایک مرکز بنانے کی؟ اگر میں ان الفاظ میں یہ جملہ کہوں تو برا نہ مانیے گا، مسجد النبوی نہیں تھی بلکہ اسلامی حکومت کے لیے ہیڈ آفس قرار دیا، ایک مرکز قرار دیا، تاکہ اس میں نہ صرف انفرادی مسائل حل ہو بلکہ اجتماعی مسائل حل ہو۔ آج یہ جو نظریہ آہستہ آہستہ دیا جا رہا ہے نا، ان غلط نظریات میں سے ایک نظریہ ہے کہ ایک نظریہ جو میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، مولوی صاحب کو محراب میں عبادت سے منسلک رہنا چاہیے، سیاست سے ان کا کیا تعلق؟ اسی طرح کہتے ہیں مسجد و امام بارگاہ کو دین سے منسلک ہونا چاہیے، سیاست سے کیا تعلق؟ یہ یہود و نصارہ کا طاغوت کا دیا جانے والا نظریہ ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو حوضہ علمیہ قم، حوضہ علمیہ نجف اور کربلا میں چھوٹی کلاس سے لے کر ہائی لیول کی کلاسوں تک مسجد میں ہی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مرکز مسجد ہے۔ امام بارگاہ میں خطیب دین کی باتیں پیغام کے طور پر پہنچاتا ہے۔ ہماری طرح سے لوگوں کے خوش کرنے والی اور لوگوں کو اچھالنے والی، لوگوں کو نعرے کے لیے آمادہ کرنے والی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ مرکز دین، دین کا ہیڈ آفس مسجد ہے، وہی سے دین آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور وہ نعرہ بلند کیا دین اور سیاست جدا ہے، لہٰذا ہم نے بھی قبول کر لیا کہ ظالم کو بادشاہ مانے اور دو رکعت نماز کے لیے مولوی صاحب کو امام مانے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ شاعر مشرق مفکر اسلام کا دیا ہوا نظریہ ہے کہ دشمن ہی سیاست اور دین کو جدا کر سکتا۔ تو مسجد النبی قائم کی، اسے مرکز قرار دیا، چھوٹی باتیں بڑی باتیں۔ آج کوئی کافر آئے تو شریعت کا حکم ہے کہ ہم مسجد میں آنے نہ دیں، لیکن بنی نجران کا وفد مباہلے کے لیے آیا تھا تو کہیں اور نہیں، مسجد النبوی کے اس اہل صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر رسول نے ان سے بات کی تھی۔ آخر یہ باتیں حکومت اسلامی کے قائم کرنے کے لیے ضروری باتیں ہیں یا نہیں؟ اچھا، مدینہ کی حد تک ٹھیک ہے، مسجد بھی قائم کی، آفس بنا دیا اور اسلامی حکومت قائم کی، نہیں، نعوذ باللہ، پیغمبر کو مولوی صاحب تو نہیں کہہ سکتا، آپ اپنے جگہوں میں محدود رہیں، نہیں، پیغمبر نے دنیا کے اس زمانے کے ہر شہر ہر ملک میں عامل سفیر بھی بھیجا، خط بھی ارسال کیے، سب کو اس مرکز اسلام کے تحت آ کر اپنے حقوق حاصل کرنے کی دعوت دی۔ بے شک اسلام کی دعوت بھی تھی، لیکن معلوم ہے نا کافروں کی دو قسمیں، ایک کافر حربی ہوتا ہے، ایک کافر ذمی ہوتا ہے۔ آپ کے اسلامی ملک میں رہ کر اسلام کے خوبصورت شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، نظام ولایت کو قبول کرتے ہوئے اپنے مذہب پر باقی رہنا چاہتا ہے تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے، اسے اسلام کافر ذمی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جس طرح ایک مومن مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو لازم ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں، کافر ذمی کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اسلام اور اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سستی دور کریں، ذرا ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیا خوبصورت مرکز بنایا، نہ صرف مومنین نے، نہ صرف مسلمانوں نے، بلکہ اقلیتوں، آج جو زبان استعمال ہوتا ہے اس لیے لفظ اقلیت کہہ رہا ہوں، اقلیتوں، غیر مسلموں نے بھی اپنے حقوق پیغمبر کے اس نورانی مرکز یعنی مسجد سے حاصل کیے، خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، میثاق و معاہدے ہوئے۔ کون نہیں جانتا کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ہم تمہارے ساتھ تب جنگ نہیں لڑیں گے جب تم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ دیکھو ہمارے ملک میں رہنا لیکن ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، مخبری نہیں کرو گے، بات سے بات نکل جائے گی، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں، خیبر جاؤں گا تو واپس آنا مشکل ہے، آج کل تو گاڑی بھی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے تحریری طور پر وعدہ کیا کہ ہم مکہ اور مشرکین کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ تمہارے خلاف حمایت نہیں کریں گے، ہم آپ کے اسلام میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ پیغمبر نے کہا خوشی سے اپنے دین پہ عمل کرو۔ جنگ کیوں ہوئی؟ انہوں نے مخالفت کی، ابو لہب، ابو جہل نے انہیں ورغلایا، کہا کہ ہم تمہیں وزارتیں دیں گے، حکومتیں دیں گے، پیسے دیں گے، ظاہر ہے لوگ اسی طرح سے بکتے ہیں۔ انہوں نے میثاق رسول کی مخالفت کی، پھر رسول نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اسلامی حکومت کے قائم کرنے کے لیے یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ بس میں بات کو ذرا مختصر کر دوں، یہی سلسلہ، اسی سنت پر عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ 11ویں حجت خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ۔ یہ دوسرا عنوان ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں مختصر انداز سے عرض کر رہا ہوں کہ ولایت فقیہ اور جمہوریت میں فرق کیا ہے۔ ڈیموکریسی، یہاں پر صرف ایک ڈیموکریسی کی نہیں، کئی اور قوانین ہیں، نظریات ہیں جن کی بنا پر، جن کے ماننے کی وجہ سے ہم ہر لحاظ سے دین سے دور سے دور تر ہو گئے ہیں۔ جمہوریت میں نعرہ بلند کیا جاتا ہے آزادی دیں گے، روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ آج تک کبھی کسی تاریخ میں ووٹ سے لانے والے کسی نمائندے نے کسی کو یہ چیزیں جو ضروریات زندگی شمار ہوتی ہیں دی ہے؟ کبھی ممکن نہیں۔ لیکن اگر ہم اس جمہوریت کے ذریعے سے کسی کو سربراہ بنانے کے بجائے حکم خدا کے مطابق، خدا اور رسول اور امام کے بعد ولی فقیہ کو اگر رہنما اور قائد مانیں، ولایت فقیہ کے نظریے کے تحت زندگی گزاریں، تو یہی تو ہم سنتے ہیں نا کہ جب امام کی حکومت ہوگی تو فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے، کوئی کفارے کے پیسے لینے والا، کفارے کا آٹا لینے والا نہیں ملے گا۔ معجزہ کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنا حق مل جائے گا، پھر ضرورت کی کیا، ضرورت مند کہاں سے پیدا ہوگا؟ دو طرح سے ضرورت مند زیادہ ہو جاتے ہیں، یا حق دینے والے، خمس دینے والے، زکوٰۃ دینے والے بر وقت ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، حق نہیں ملتا، یا پھر جس کو ملنا چاہیے اس کو حق نہیں ملتا۔ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ کچھ آٹا ہے، کچھ پیسے ہیں، غریبوں کو دیجئے، کس کو دوں کس کو نہیں دوں۔ خدا شاہد ہو، گواہ ہے کہ غریب کو جب کوئی حصہ ملتا ہے امیر اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اسے دین کے لحاظ سے یہ بات معلوم ہو کہ میرا حصہ نہیں ہے تو پھر زندگی معمول پر آ جائے۔ عزیزان گرامی، مرتبت بس گیارہویں امام نے، میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ نظریہ دیا، یہ اصول دیا، اما من کان من الفقہا، بارہویں حجت نے، اما الحوادث الواقعۃ فرجع الی رواۃ احادیثنا، یہ نظریہ دیا اور تاکید کی خاطر فرمایا دیکھو تم مجھے حجت خدا مانتے ہو، یقیناً حجت خدا ہوں، اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں انہیں تم پر حجت قرار دے رہا ہوں، انہم حجتی علیکم۔ آج تک کی جمہوریتوں میں دغا بازی کی جاتی ہے، دھوکہ دی جاتی ہے، آپ کا حق چھینا جاتا ہے، وزارت عظمیٰ کا جھانسا دے کر تمہارے ہاتھ سے تمہاری نوکری بھی چھینی جاتی ہے۔ لیکن ولایت نظریہ ولایت فقیہ کو مانو گے تو عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، منصف انصاف پسند انسان، لہذا وہ ہر انسان کو حق دے گا، یہاں تک کہ اقلیتوں اور غیر مسلموں کو بھی ان کا حق ملے گا۔ تیسری بات اس سلسلے میں، اس دھوکے میں نہ آئے جو پچھلی دفعہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ عالم کا کام دین کا کام ہے، سیاست میں اس کا کوئی دخل نہیں، ذمہ داری ہے۔ آج کے میرے موضوع میں یہ حصہ شامل ہے، ذمہ داری ہے کہ علماء فقہا لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں، ہوشیار کریں، طریقہ بتائیں، یہ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس نظریے کے لیے علماء فقہا بھی کام کریں۔ اچھا میں پدی کا شوربہ کیا مجتہد کو میں مشورہ دوں گا، لیکن بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نظریہ یہی ہے، ہر مجتہد ہر عالم اپنے استعداد کے مطابق یہی کچھ کرتا ہے۔ پرانی مثال اگر لو تو شیرازی قدیم کے تمباکو کی مثال ہے، جب دشمن نے تمباکو کے ذریعے ایران حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایک جائز چیز کو حرام کہہ کر اسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ جدید مثال پیش کروں، اس وقت پورے عالم اسلام میں ہی نہیں پوری دنیا میں آغا سیستانی مد ذلہ العالی کو بہترین سیاست مدار کے طور پر مانا جاتا ہے، جبکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آغا سیستانی کو مجتہد ماننے کے لیے تیار ہیں, گالی دیتے ہیں. عراق میں جب ظالموں نے حملہ کیا, ان کی طاقت کا اندازہ کریں, مومنین کو نہیں مسلمانوں کو نہیں, ظاہر ہے ہر ملک میں مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں, عراقیوں کو کہا. عراقی میں ہر فرد آتا ہے, ہر انسان آتا ہے. تم اپنی مادر ملی کی حفاظت کرنے کی خاطر نکلو, نہتے ہاتھ نکلے اس بزرگ عالم دین کی سیاست کی وجہ سے ظالم, جو جدید ترین اسلحوں سے اتنے بڑے ظالم شیطانوں کی سرپرستی ہونے کے باوجود دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. مجتہد خاموش نہیں بیٹھا ہوا جیسے ہم سوچتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آج رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی مد ذلہ العالی, کیوں نام سن کر امریکہ و اسرائیل تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. ہمارا پانی بجلی بند ہو جائے, جینا حرام ہو جائے. معلوم ہے ایک بندے کی عمر کیا, 40 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, 40 سال کا عرصہ جب سے انقلاب برپا ہوا. پابندیاں ہی پابندیاں ہیں, جتنی پابندیاں وہ لگاتے وہ خوش ہوتے ہیں. ہم پہلے سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی پابندی نہ لگ جائے. آخر کیا ہے ان کے پاس, کون سا لشکر ہے؟ صرف ایک الہی طاقت نظام ولایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, یہی کامیابی ہے ان کی. لہذا 3 مراحل پہ میں نے آج گفتگو کی. نمبر 1, نظریۂ ولایت کے تحت ہی پیغمبر کے زمانے سے مختلف ملکوں شہروں میں اسلامی حکومت کا نظام نمائندوں کے ذریعے قائم ہوا, یہ آج کی نئی بات نہیں ہے, اسلام کی بنیادی باتوں میں سے. نبی اپنے زمانے کا ولی ہوتا ہے, امام اپنے زمانے کا ولی ہوتا ہے. غیبت کبریٰ میں مجتہد اور فقی امام اور نبی کے حکم سے اپنے زمانے کا ولی ہوتا ہے. خاکم بدہن کی میں کہوں کہ نبی کا مرتبہ امام کی طرح ہے, یا میں کہہ دوں کہ مجتہد کا مرتبہ امام کی طرح نہیں, ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے, ایک اسٹیٹس ہے, لیکن نمائندہ نمائندہ ہوتا ہے, اصل اصل ہوتا ہے. مگر نمائندے کی ایک ذمہ داری ہے, اصل نے جو کام دیا ہے وہ کام کرے. بس مجتہد کو ہم اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ نبی اور امام نے جو حکم دیا ہے وہی کام انجام دیتے ہیں. یہ جمہوریت کا یا الیکشن اور سلیکشن سے لایا ہوا وزیر و صدر نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کرے اور دین اور مذہب کے ساتھ ملک کا بھی ستیاناس کرے. لہذا ایک ہی حال ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں کہ امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فقی اور مجتہد کی حکومت کو تسلیم کریں. ضروری نہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنائیں, ان کے حکم کو مانیں, مقام وزیر اعظم سے بھی بلند ہوں. صدر کون ہوتا ہے؟ صدر رہبر معظم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. آج چھوٹے چھوٹے وزیر دین کے طالب علموں میں سے علماء کو طالب علموں کو بنایا گیا, جب وہ دین پڑھ کر جا کر وزیر بنیں گے, ظاہر دین کی حمایت میں اور دینداروں کی حمایت میں کام کریں. بس میں بات بہت طویل ہو گئی, مختصر کروں, بہت ضروری ہے کہ فی زمانہ اللہ کرے کہ جلد وہ حکومت ہمیں خود اپنی زندگی میں نظر آئے. بے شک اصل اسی ولایت کے اقرار کے لیے ہم آمادہ و تیار ہیں, لیکن جب تک خود امام موجود نہ ہو, امام تک پہنچانے کا واحد راستہ نظریۂ ولایت فقی. باواز بلند صلوات پڑھے محمد. سلیم ابن قیس, بزرگوں میں سے کسی نے نام سنا ہے؟ سلیم ابن قیس وہ شیعہ تھے جنہیں سمجھانے کے لیے رسول کے سامنے جو مقام سلمان فارسی کو تھا, ابو ذر غفاری کو تھا, مقداد اسود نخعی کو حاصل تھا, امیر المومنین کے سامنے مالک اشتر کا جو مقام تھا, اسی رتبے کے ایک صحابی, ایک سچے شیعہ سلیم ابن قیس, انہوں نے عقائد پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, کس کے زمانے کی بات کرو؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تبرکن ان کے اس کتاب سے ایک چھوٹی سی تلخیص آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے دعائے کلمات کے ساتھ اجازت لوں. فرماتے ہیں کہ ففی روایت سلیم ابن قیس العاطیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام, سلیم ابن قیس نے مولا کائنات سے یوں روایت کی ہے, انہ قال, آپ فرماتے تھے کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا, الواجب فی حکم اللہ و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامہم او یقتل. کیا بہترین سلسلہ بیان کیا, توجہ فرمائیے. مولا کائنات نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب ان کا امام خود دنیا سے چلا جائے, ظاہر موت خدا کے علاوہ سب کے لیے, یا دشمنوں کے ہاتھوں یقتل قتل کر دیا جائے, کیا واجب ہے؟ لازم ہے کہ یاخذہم للمظلوم من الظالم, ظالم سے مظلوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے اور اس کا حق دلانے کے لیے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے, لانفسہم ان یختاروا اماما عفیفا, ایک پاک باز رہنما کو چن لے. کون؟ مولا کائنات بتا رہے ولایت نظریہ ولایت فقیہ کے بارے میں. عارفاً بقضائہ و سنتی, جو خدا کے احکامات اور رسول کی سنت کے بارے میں عارف ہو, جانتا ہو, جاہل نہ ہو, عادل ہو, عالم ہو, فقیہ ہو. جب امام معصوم دنیا سے چلا جائے یا مارا جائے اور معصوم امام موجود نہ ہو, تو سلیم ابن قیس جیسا راوی فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ لازم ہے کہ لوگ اپنے میں سے ایک عفیف عالم اور عارف کو اپنا حاکم مانے, یجمع امرہم و یحکم بینہم, تاکہ وہ امور اسلامی کے بارے میں حکم صادر کرے. اگر اس جگہ میں آغا سیستانی کا نام رکھوں بہترین فٹ ہو جائے گا, رہبر معظم کا نام رکھوں, ایسے امام عفیف عارف و عالم کو رکھے. آج تک گیارہویں امام کے فرمان کو سن کر یہ نظریہ تیار ہوتا تھا کہ شاید آخری امام نے مجبوری میں بتایا ہوگا. یہ پہلے امام کی بات ہے, کوفے کی حکومت کے دوران بات ہے. سلیم ابن قیس کی کتاب کو امام نے فرمایا, جس شیعہ کے گھر میں سلیم ابن قیس کی کتاب نہ ہو اسے میں شیعہ نہیں مانتا, ایسی کتاب تھی. اس کی یہ روایت ہے کہ مولا نے فرمایا جب امام ظاہر بظاہر نہ ہو تو عوام الناس پر واجب ہے کہ ایسے عالم عارف اور عادل کو اپنا رہنما اور قائد مانے کہ وہ ظالم کے چنگل سے مظلوم کو چھٹکارا دلائے اور محروم کو اس کا حق دلائے. یہی ہے نا مجتہد کی تعریف. بس عزیزو, یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے. ہم نے کسی حکومت کی حمایت میں نظریہ پیش نہیں کیا ہے, ہم نے کسی شخصیت کی خوشی میں بات نہیں کی ہے, یہ نظریہ اسلام ہے. بس میں نے جو آیت پیش کی اس آیت کی تائید و توثیق کے لیے آیت الکرسی کی یہ آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, جو خدا کو اپنا مولا و آقا مانے خدا اسے شرک کفر اور پریشانی کے تاریکی سے نکال دے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, خدا اور خدا کے نمائندوں کو جو نہیں مانے گا وہ تمہیں ایمان کی روشنی سے شرک و کفر کی تاریکی کی طرف لے کے جائے. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ ولایت نبی کے زمانے میں نبی کو حاصل ہے, ائمہ کے زمانے میں ان کو حاصل ہے, غیبت امام کے زمانے میں فقہا مجتہدین کو حاصل ہے. جس طرح خدا کے حکم کے مطابق نبی اور امام کا نہ ماننا شرک و کفر ہے, اس زمانے میں امام کے فرمان کے مطابق مجتہد اور فقی کی بات نہ ماننا شرک اور کفر ہے. الرد علیہم کر رد علینا, بارہویں امام کا ان کا حکم رد کرنا ہماری بات رد کرنے کے برابر. والرد علینا کالرد علی اللہ, ہماری بات امام معصوم کی بات رد کرنا حکم خدا کے رد کرنے کے برابر. والرد علی اللہ فہو حد الشرک, وہ یہ نہ کہے کہ بھائی جذبات میں آ کر مجتہد کی بات نہ ماننے والے کو مشرک کا, میں امام کے فرمان سے عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو حکم خدا کو رد کرے اس نے شرک کیا. منطقی نتیجہ ہے کہ جو مجتہد کے حکم کو نہ مانے وہ مشرک ہے. جبھی تو آج آئے دن مشرکانہ نظریات پیش کی جا رہے ہیں. کیوں ولایت فقی کو نہیں مانے, مشتہد کی بات نہ مانے, مرکز کو نہ مانے, ہادی برحق کو نہ مانے, رہنما کو نہ مانے, تو جو جس کو چاہے. والذین اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. باواز بلند صلوات. پروردگار بانین پروگرام سے لے کر حاضرین اور دیگر معاونین کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما. امام معصوم کے اس دعا کے مطابق پروردگار ان مومنین کرام پر رحم و کرم فرما جو احیاء دین کرتے ہیں, یہ احیاء دین کا کام ہے. پروردگار اس کام میں مزید ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگار اس نظریہ ولایت کے ماننے والے, ولایت امیر المومنین کے ماننے والے, خدا اور رسول کے ماننے والے, دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں بستے ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار وبا پریشانی اور امتحانات و ابتلا کا زمانہ ہے. پوری دنیا سے ہر مومن, ہر مسلمان, ہر انسان سے اس وبا اور بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما. خدا نے خواستہ کوئی مریض ہے, جن مریضوں کی طرف سے دعا کی ہے ان کو بھی شامل کرتے ہوئے ان سب کو پروردگار بحق محمد و آل محمد صحت کلی اور شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار پروردگار اس دنیا سے ہر قسم کے فتنے کو دور کرنے, ہر پریشانی, ہر آزمائش, ہر امتحان کے دور کرنے کا واحد حل ہے, تو اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی جا رہی ہے ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما. پروردگار ہمارے ایک انتہائی محسن مبلغ اسلام, آج جتنے بھی نامور علماء, حتیٰ یہ کہ علامہ حضرات اکثر جو دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, جو نامور علماء ہیں, فقہا تک پہنچ چکے ہیں, یعنی درس خارج تک پہنچے ہیں, ان سب کے استاد تھے جناب شیخ نوروز علی نجفی, جن کا آج انتقال ہوا ہے. اس وقت تشییع جنازہ ہو رہی ہے, میں آپ کے درس کی وجہ سے وہاں شریک نہیں ہو سکا ہوں, لیکن میں التماس کر رہا ہوں کہ ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ ان کے لیے شیخ نوروز علی, ان کے والد کا نام مجھے نہیں معلوم, شیخ نوروز علی کے لیے آپ ضرور نماز وحشت تلاوت فرمائیں, اور دعاؤں میں فاتحے میں ان مرحومین کے ساتھ جن کا میں نام لے رہا ہوں شیخ صاحب کو بھی شامل فرمائیں. مرحوم علی رضا درمشی والد حسین علی درمشی, اور مرحوم حیدر علی, مرحومہ اشرف بانو, مرحوم علی اکبر, شہدائے ثانی چلاس, شہدائے ملت جعفریہ, اور آپ تمام حضرات کے مرحومین مسجد امام برگاہ کے لیے دام درم سخن خدمات پیش کرنے والے حضرات کے تمام مرحومین, اور بالخصوص مولانا شیخ نوروز علی نجفی کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک دعا کے لیے خصوصی حکم دیا گیا ہے, نظر ولایت فقی ہی کا حصہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم میں سے مظلوم ہیں, مستضعف ہیں, ان کی مدد کے لیے عملی اقدام کریں. نہیں کر سکتے کم از کم ان کے لیے دعا تو کریں. مسنگ پرسن ان کے خاندان سے معلوم کرے, جو بچہ غائب ہے ان کی ماں سے معلوم کرے, جن کا باپ غائب ہے ان کے بچوں سے معلوم کرے کہ کس کرب میں زندگی گزارے ہیں. تھوڑے بہت لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں, ممکن ہے تو جا کر شریک بھی ہو جائیں اور اپنے شرعی ذمہ داری کو ادا بھی کریں، ورنہ تو اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کریں، پروردگار بحق اسیر امام زین العابدین علیہ السلام، بحق اسیر بغداد امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ہر ملت کے نوجوانوں کو بازیاب فرما، جو غائب ہیں ان کے حضوری کے لیے اسباب فراہم فرما، بے خطا اسیروں کو رہائی عنایت فرما۔ پروردگار اگر منشا یہی ہے کہ اس امتحان میں ان کو گزرنا ہے تو پھر ان کے پسماندگان کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔